أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من هومان لا يشبعان، من هوم في العلم ومن هوم في الدنيا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. انتهائي قابل قدر اور قابل احترام علماء کرام اور معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم کی اہمیت و فضیلت اور علماء کا مقام و احترام، یہ موضوع میں نے بھی سنا اور آپ نے بھی سن لیا ہے. چند گزارشات اس مجلس کے تقاضوں کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کروں گا، بالتوفیق بإذن اللہ تعالی. ایک حدیث پڑھی تھی کچھ دن قبل، صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح کہا ہے. اور ویسے یہ حدیث مستدرک حاکم اور طبرانی کبیر میں موجود ہے. صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ فی المسجد، اس وقت آپ مسجد میں تشریف فرما تھے. متکئاً علی بردۃ حمراء، اور آپ نے ٹیک لگا رکھی تھی ایک چادر پر جس کا رنگ سرخ تھا. یہ باتیں محدثین نقل کرتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ راوی کا ضبط اور اس کا حفظ واضح کریں. جو اصل مقصد تھا صفوان کا وہ تو آگے آئے گا, مگر صفوان ابن عسال کو اس مجلس کی ساری باتیں یاد تھیں جو ان کے قوت حفظ اور ضبط کی دلیل ہے. انہیں یاد تھا کہ یہ ملاقات مسجد میں ہوئی تھی, یہ بھی یاد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, اور یہ بھی یاد تھا کہ آپ نے ٹیک لگا رکھی تھی, اور یہ بھی یاد تھا کہ وہ ٹیک ایک چادر پر تھی, تکیے پر نہیں بلکہ چادر پر تھی, اور یہ بھی یاد تھا کہ چادر کا رنگ سرخ تھا. یہ راوی کے ضبط اور قوی حافظے کی دلیل ہے. جو اصل بات ہے وہ کتنی یاد ہوگی, جبکہ اس کے متعلقات اور اس کی ابتدا آغاز یہ سب ان کو معلوم تھی, یاد تھی. تو اصل بات جو جس کے لیے گئے تھے وہ کس قدر یاد ہوگی. چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جئتو کا اطلب العلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہوں آپ سے علم طلب کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مرحبا بطالب العلم, مرحبا خوش آمدید طالب علم کے لیے. جو بھی آتا ہے طلب علم کے لیے خوش آمدید, اہلا وسہلا ومرحبا. مرحبا رحب سے ہے اور رحب کشادگی کو بولتے ہیں, کہ آپ کے لیے کشادگی ہے جگہ کی, ہمارے دلوں کی, ہماری ضیافت کی, کوئی تنگی نہیں ہے. مرحبا آپ کے لیے کشادگی ہے, خوش آمدید. ایک طالب علم کی آمد پر ہمیں خوشی ہوئی, اس طرح آپ نے اس کا استقبال کیا سبحان ابن عسال کا اور اس کو مرحبا کہا. اور پھر ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ان الملائکہ ان طالب العلم تحفه الملائکہ وتظله باجنحتها. جو طالب علم ہوتا ہے اسے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں, فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں. یرکب بعضهم بعضا, اس طرح کہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے پر سوار ہوتا ہے. سایہ کیسے کرتے ہیں کہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے پر سوار ہوتا ہے, اور یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے, حتی یبلغ الی السماء, سواری کرتے کرتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اتنے فرشتے موجود ہوتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک, ملائکہ ہی ملائکہ. کس کے لیے؟ طالب علم کے لیے. اس کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں. یہ طالب علم کا استقبال, اس سے اظہار محبت, اور یہ چیز عملی طور پر نبی علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی. اسید بن حضیر کا واقعہ آپ کو یاد ہے, وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا بیٹا یحییٰ ان کے پاس سو رہا تھا اور قریب ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا. اچانک گھوڑے نے بھدکنا شروع کر دیا, ہلنا جلنا شروع کر دیا, چھلانگیں مارنی شروع کر دی. تو سید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کی طرف متوجہ ہوئے, تلاوت روک دی تو گھوڑا بھی کھڑا ہو گیا, پرسکون ہو گیا. دوبارہ تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑے نے بھدکنا شروع کر دیا, پھر تلاوت روکی تو گھوڑا کھڑا ہو کے رک گیا. تو چنانچہ اسید ابن حدیر رضی اللہ عنہ نے تلاوت بند کر دی, موقوف کر دی. صبح نبی علیہ السلام کو خبر دی, رات کے قصہ پیش آیا, جب قرآن پڑھتا تھا تو گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا, جب تلاوت چھوڑتا تو گھوڑا پرسکون ہو جاتا. اور میں نے اس دوران دیکھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے, جیسے چراغ جل رہے ہوں, نور ہی نور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسید تم نے تلاوت کیوں روکی, تلاوت کیوں بند کی؟ عرض کیا کہ گھوڑا بدک رہا تھا اور قریب میرا بیٹا سو رہا تھا, مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ گھوڑا میرے بیٹے کو روند نہ دے, اسے کچل نہ دے, اس لیے میں نے تلاوت موقوف کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو نور تم نے دیکھا تھا وہ فرشتے تھے جن کی قطاریں زمین سے آسمان تک پہنچی ہوئی تھی, اور وہ فرشتے تمہاری تلاوت سننے آئے تھے, تمہارا قرآن پڑھنا سننے آئے تھے. تو یہ ملائکہ جن کی تعداد کم نہیں ہے, ایک بندے کا یہ شرف ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہے, اتنی تعداد میں ملائکہ موجود ہیں اس کو قرآن سننے کے لیے کہ زمین سے آسمان تک نور ہی نور, انوار کی گویا ایک برسات ہو رہی ہے. یہ ایک اس شخص کا اعزاز ہے, اس شخص کا صلہ ہے جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے, اور علم کی سب سے مضبوط بنیاد جو ہے وہ قرآن پاک ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, یہ صفوان ابن عسال بھی طلب علم کے لیے آئے تھے, نبی علیہ السلام نے استقبال کیا, مرحبا کہا, اور ساتھ ہی ایک طالب علم کی شان بیان کی کہ طالب علم کو فرشتے گھیر لیتے ہیں, طالب علم جہاں بھی ہوتا ہے اکیلا نہیں ہوتا, فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں, اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں, اور تھوڑی تعداد میں نہیں ہوتے بلکہ اتنی تعداد میں کہ زمین سے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اور ملائکہ اللہ کی مخلوق بڑی تعداد میں ہے, بڑی ان کی تعداد. اس حدیث سے اندازہ کر لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ساتویں آسمان پر بیت المعمور مسجد ہے, وہ فرشتوں کی مسجد جو ساتویں آسمان پر تعمیر ہے, اور زمین پر اس کی سیدھ میں بیت اللہ خانہ کعبہ تعمیر, نیچے خانہ کعبہ ہے اور بالکل اس کے مقابل ساتویں آسمان پر مسجد ہے بیت المعمور, وہ فرشتوں کی مسجد. اور یہ کب سے قائم ہے؟ جب سے زمین و آسمان قائم, صدیاں بیت چکی, مسجد قائم ہے. فرمایا کہ روزانہ اس مسجد میں 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں, 70,000. جس فرشتے نے ایک بار نماز پڑھ دی اس کی قیامت تک باری نہیں آئے, قیامت تک. یعنی کتنی صدیاں, صدیوں سے نمازیں ہو رہی ہیں اور صدیوں تک ہوتی رہیں گی. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ملائکہ کتنی تعداد میں ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں کہ ما فی السماوات سبع موضع اربع اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضع جبہتہ للہ, کہ ساتوں آسمانوں میں ایک بالشت جگہ خالی نہیں ہے, ایک چار انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے, ہر جگہ فرشتہ موجود ہے. کوئی فرشتہ قیام میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, اور کوئی سجدے میں, ساتوں آسمانوں. یہ زمین کتنی بڑی ہے, اور یہ سورج ہماری زمین سے کروڑہا گنا بڑا ہے, اور یہ سورج آسمانوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ سات آسمان, اور ساتوں آسمانوں میں ایک چار انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں, ہر جگہ فرشتہ موجود ہے, کوئی قیام میں, کوئی رکوع میں, کوئی سجدے. ان فرشتوں کی عبادت ہی یہ ہے, جس فرشتے کو پیدا ہوتے ہی اللہ نے قیام میں کھڑا کر دیا, وہ قیامت تک قیام میں. جس فرشتے کو رکوع میں ڈال دیا وہ قیامت تک رکوع میں ہے, جس کو سجدے میں ڈال دیا وہ قیامت تک سجدے میں. یہ بعض ملائکہ جو ساتوں آسمانوں میں موجود ہیں, اور ان کے وجود سے ساتوں آسمانوں میں ایک چار عمری کے برابر خالی جگہ نہیں. ملائکہ کی تعداد, نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, یوتا بے جہنم یوم القیامہ ومعہا سبعون الف زمامن علی کل زمامن سبعون الف ملائکہ. قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا, اور جہنم جکڑی ہوگی 70,000 لگاموں میں. 70,000 لگاموں جہنم کو جکڑا جائے گا, اور جہنم کو کھینچنے کے لیے ہر لگام پر 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی. کتنی تعداد, اتنی کثیر تعداد. تو اللہ رب العزت ان ملائکہ کو مامور کرتا ہے طالب علم کے لیے کہ طلبہ کا اکرام کرو, طلبہ کی تعظیم کرو, جہاں طلبہ موجود ہو پہنچ جاؤ, طلبہ کو گھیر لو, اپنے پروں کا سایہ کرو. اور تھوڑی تعداد میں نہیں, یہ سایہ زمین سے آسمان تک ہو, یہ طالب علم کا مقام اور شان. اب صفوان نے سوال کیا کیا, وہ طلب علم کے لیے آئے تھے. کیا علم طلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اننا نسافر من مکہ الى المدینہ, ہمارا سفر چلتا ہے مکہ سے مدینہ تک, تجارت کی غرض سے بھی ہوتا ہے, اور بھی مقاصد ہوتے ہیں, مکہ سے مدینہ تک سفر کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ جرابوں پر مسح کا کیا ثابت ہے؟ ہم سفر میں, تو ایک مسافر جرابوں پر کیسے مسح کرے؟ جو ان کا سوال تھا اللہ کے پیغمبر سمجھ گئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم و لیلۃ للمقیم وثلاثۃ ایام و لیالیہن للمسافر. اگر بندہ مقیم ہے تو اس کے سفر کی مدت جو ہے وہ ایک دن ایک رات ہے, ایک دن ایک رات تک کے لیے موضوع پر مسا کر سکتا ہے. اور اگر وہ مسافر ہے تو اس کے مسا کی مدت 3 دن 3 راتیں. یہ اس کا سوال تھا, آپ نے جواب دے دیا, حدیث ختم ہو گئی. اب دیکھیں صفان بن عفان طلب علم کے لیے کیا تھا, حصول علم کے لیے, اور نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا, یہ سوال موضوع پر مسا کے بارے, آپ نے جواب دیا. اور جواب دینے سے قبل آپ نے طالب علم کی شان بیان کی, حالانکہ ایک سوال کی خاطر آئے تھے. لیکن وہ طلبہ جو اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں, مدرسے کی زینت بنتے ہیں, اساتذہ کرام کے سامنے زانو میں تلمس طے کرتے ہیں, اور 7-7 سال 8-8 سال کا نصاب بڑے صبر کے ساتھ پڑھتے ہیں, بڑی عظیمت کے ساتھ پڑھتے ہیں, ان طلبہ کا مقام کیا ہوگا, کیا شان ہوگی؟ یہ ایک سوال کے لیے آئے تھے. ویسے ایک سوال بھی ایک علم ہے, اور علم بڑا محترم ہے. نبی علیہ السلام نے میدان منا میں حج کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا, اور خطبے سے قبل ایک دعا آپ نے کی تھی, نظر اللہ عمرا سامع مقالتی, یا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جو میری احادیث سنتا ہے, میری باتیں سنتا ہے, میرے فرامین سنتا ہے, اس کے چہرے کو تر و تازہ کر دے. اور ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ سمع منی حدیث, مجھ سے ایک حدیث سنتا ہے, صرف ایک حدیث. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ سمع منی شیئن, مجھ سے کچھ بھی سنتا ہے, کچھ بھی, ایک حدیث ایک جملہ سنتا ہے. بعض اوقات ایک حدیث کیا ہوتی ہے, صحابہ پوچھتے ہیں ایسا کریں, فرمایا نعم ہاں کرو, ہاں یہ نعم ایک حدیث ہے, ایسا کریں لا نہیں کرو یہ بھی ایک حدیث ہے, کچھ بھی سن لے مجھ سے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ تر و تازہ کرے گا, اس کے چہرے کو رونق بخشے گا. صرف سننا کافی نہیں بلکہ اس کو یاد کر لیتا ہے, یاد کرنا کافی نہیں اس کی حفاظت کرتا ہے, حفاظت عمل سے ہوتی ہے, اس پر عمل کرتا ہے. اور یہ بھی کافی نہیں بلکہ ادّاہ کما سمع, جیسے اس علم کو سنا اس حدیث کو سنا ویسے آگے پہنچا دیتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ کی آمد اس پروگرام میں طلب علم کے لیے, علماء نے بہت کچھ بیان کر دیا, ادلہ کے ساتھ گفتگو کی ہے, آگے بھی بیان کریں گے, قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو علم دیں گے. اپنی نیت آپ بنا لیں, ہم طلب علم کے لیے آئے ہیں, غور سے سننا, توجہ سے سننا. افسوس یہ ہے کہ بعض لوگ آتے ہیں سننے کے لیے مگر سنتے نہیں, حرکتیں ادھر ادھر, جھانکنا دیکھنا, کوئی جا رہا ہے کوئی چل رہا ہے کوئی ٹہل رہا ہے, بھائی نہ ہو تم نہ آنا بہتر ہے. لیکن جب یہاں آ گئے تو اس مجلس کے تقاضوں کو پورا کرو. یہ مجلس کوئی معمولی مجلس نہیں ہوتی, اس مجلس میں آنے والا مشائخ کے پاس نہیں آتا, بلکہ صحیح بخاری کی حدیث سن لیجیے, ایک روز نبی علیہ السلام درس ارشاد فرما رہے تھے, تین لوگ آئے, تین لوگ آئے کھڑے ہو گئے درس سننے کے لیے, ان میں سے ایک شخص نے مجلس کو دیکھا تو آگے کچھ جگہ خالی تھی, وہ آرام سے بڑے وقار سے آگے بڑھتے بڑھتے اس خالی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے, قریب آ کر بیٹھ گئے. دوسرا شخص جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا, اور تیسرا شخص وہاں سے روانہ ہو گیا, اس نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا, وہاں سے چلا گیا. نبی علیہ السلام نے تینوں کا عمل دیکھا, تینوں کا عمل نوٹ کیا, اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو ان تینوں بندوں کے عمل کی تفصیل بیان کی, آگاہ فرمایا کہ تین بندے آئے, ان میں سے ایک آگے بیٹھا جگہ بنا کر مدرس کے سامنے بیٹھا, دوسرا وہیں بیٹھ گیا پیچھے, اور تیسرا چلا گیا. فرمایا کہ جو شخص چلا گیا اعرض فاعرض اللہ عنہ, اس نے علم کی مجلس سے منہ پھیر لیا, اعراض کر لیا, اللہ تعالی نے اس سے اعراض کر لیا, اس نے اعراض کیا اللہ نے اس سے اعراض کر لیا. دوسرا شخص جو ہے استحیا فاستحی اللہ منہ, وہ شرما گیا آگے آنے سے, اس کا جو دوست یا بھائی تھا وہ آگے آ کر بیٹھا, وہ شرما گیا کہ میں آگے بڑھوں گا لوگ دیکھیں گے, وہیں بیٹھ گیا مگر بیٹھا سننے کے لیے. فاستحی اللہ منہ, اللہ اس سے شرما گیا. اس کا معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا, بیٹھ گیا وہ سننے کے لیے بیٹھا, آگے نہیں بڑھا پیچھے بیٹھا, شرما گیا, اللہ اس کو عذاب دینے سے شرما گیا, اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا. اور تیسرا شخص جو ہے راستہ بنا کر قریب بیٹھا, قریب آ گیا, فرمایا کہ اوا الی اللہ فآواہ اللہ الیہ, اس کا آگے بڑھنا در حقیقت اللہ کی طرف بڑھنا تھا, خطیب کی طرف نہیں اللہ کی طرف بڑھنا تھا. فآواہ اللہ الیہ, اس کو اللہ نے لے لیا, اس کو قبول کر لیا, اس کو اللہ نے اپنے پاس جگہ دے دی, اس کا آگے بڑھنا جگہ میں بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی طرف جانا تھا, اللہ نے اس کو لے لیا قبول کر لیا اور اس کو اپنے پاس جگہ دے دی. یہ مجلس علم کی مجلس, اس مجلس کے تقاضوں کو پہچاننے کی کوشش کرو, اور وہ احترام اور ادب جو ہے ملحوظ ہونا چاہیے. یہ چلنا پھرنا ٹہلنا باتیں کرنا اس مجلس کی شان اور اس کے وقار کے خلاف ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس تیسرے انسان کے بارے میں کیا بتایا کہ اس نے قریب بیٹھنے کی کوشش کی. جمعہ کا خطبہ جو ہے اس میں آپ نے حدیثیں پڑھی, جو فضائل ہیں جمعے کے دن کے, ان میں ایک فضیلت کیا ہے کہ جو بندہ جلدی اٹھے, غسل کرے, اچھے کپڑے پہنے, اچھی خوشبو استعمال کرے, مسجد میں آ جائے. اور آگے نا ثم صلى ما قدر له, جو اللہ توفیق دے نفل پڑھے, سورہ کہف پڑھے, درود پڑھے نبی علیہ السلام پر. جمعہ کا دن درود پڑھنے کا دن, فرمایا کثرت سے مجھ پر درود پڑھو. اور پھر ثم دنا, پھر وہ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کر, جلدی پہنچے, اس کی نیت اور رغبت یہ ہو کہ امام کے قریب بیٹھے, خطیب کے قریب بیٹھے, صف اول میں بیٹھے. یہ قریب بیٹھنا اس کی بھی تو ایک شان ہے. قریب بیٹھ کے خطبہ سنے, خطبہ سن لیا پورے وقار, حشمت اور احترام کے ساتھ, اور پھر وہ نماز قائم ہوئی, نماز پڑھی, اپنے گھر کو لوٹ گیا, سنتیں گھر جا کر پڑھی. فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے اس عمل پر اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک 7 دن کے اور 3 دن اور 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دے گا, جو گناہ ابھی کرنے ہیں, گزرے دنوں کے نہیں, آئندہ آنے والے دنوں کے. جو آئندہ 10 دن آنے والے ہیں, جو گناہ اس نے کرنے ہیں, اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے وہ گناہ پہلے ہی معاف فرما دے گا. تو اس میں ثم دنا یہ محل شاہد ہے کہ امام کے قریب بیٹھنا اور پورے وقار و احترام کے ساتھ گفتگو سننا, کتاب و سنت کی باتیں سننا, کتنا اس کا شرف ہے اور کتنا اس کا اجر ہے. یہ سارا جو اجر ہے, یہ طلب علم کا فضیلت, یہ فضیلت علم ہے کہ علم کتنی بابرکت شے ہے, کہ علم کا حصول جو ہے اتنا اجر کا باعث ہے, اللہ کی رضا کا باعث ہے. اور واقعتا جو قرآن نے ترتیب رکھی ان آیتوں میں, اس آیت کریمہ میں, رضی اللہ عنہ فرضو عنہ ذلک لمن خشی رب, دیکھو اللہ کی رضا کا اعلان ہو رہا ہے, اللہ راضی, اللہ اپنے بندوں سے راضی اور بندے اللہ سے راضی. رمایا کہ ذلک لمن خشی رب, اور یہ رضا کا مقام کن کو حاصل ہوتا ہے؟ جو اپنے رب سے ڈر جائیں, اپنے رب سے ڈر جائیں, جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہو, اللہ تعالیٰ کا خوف ہو, اللہ ان سے راضی. اس آیت نے یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ اللہ کی رضا کن کے لیے, ہر بندے کے لیے نہیں, بلکہ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو, اللہ کا خوف ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو, جس کا دل تقوی کے زیور سے آراستہ ہو اور تقوی کے نور سے منور ہو, خشیت ہو, اللہ کا خوف ہو, اللہ کا ڈر ہو, اللہ ان سے راضی. اور صحیح معنی میں اللہ کی خشیت کن کے پاس ہے؟ صحیح معنی میں اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ خود قرآن نے اعلان کیا کہ انما یخش اللہ من عباد العلماء, علماء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں ڈرنے والے ہیں. علماء اللہ تعالیٰ سے صحیح معنی میں ڈرنے والے علماء ہیں, یہ قرآن نے بتا دی. تو ان دونوں آیتوں کو جمع کرو, نتیجہ کیا ہے کہ اللہ کن سے راضی ہے؟ جو علماء ہیں, جو علم طلب کرتے ہیں, کتاب و سنت سے ناطہ جوڑتے ہیں, حصول علم کے لیے وقف ہیں. جس قدر خشیت زیادہ ہوگی, اس قدر رب کریم کی رضا زیادہ ہوگی. اور زیادہ خشیت زیادہ علم کے ساتھ ہے. جتنا آپ علم طلب کریں گے اتنا خشیت بڑھے گی, اللہ کا خوف بڑھے گا. جتنا خوف بڑھے گا اتنا اللہ کی رضا حاصل ہو. نبی علیہ السلام کے صحابی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا قول اس پر شاہد ہے. وہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, من ہو مان لا یشبعان, دو لالچی بندے ایسے ہیں جو کبھی سیراب نہیں ہوتے, کبھی سیر نہیں ہوتے, ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں. دو لالچی انسانوں کا, منہوم ان فی الدنیا منہوم ان فی العلم, ایک دنیا کا لالچی, دوسرا علم کا لالچی. جس کے اندر دنیا کے حرص ہو, دنیا کی لالچ ہو, اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا.
ایک فیکٹری لگ گئی تو دوسری, دوسری لگ گئی تو تیسری, کاروبار اپنے ملک میں جما لیا تو باہر جاؤ, انٹرنیشنل تجارت ہو, انٹرنیشنل بزنس ہو, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى الیہما الثالثہ, ابن آدم کو اگر سونے کی دو وادیاں مل جائیں, سونے کی دو وادیاں, وادی کسے کہتے ہیں, چاروں طرف پہاڑ ہو اور پہاڑوں کے بیچ میں خالی جگہ ہو, اتنا بھر کے سونا مل جائے, دو وادیاں, تو اس پر صبر شکر نہیں کرے گا کہ بہت مال مل گیا اب اللہ کی عبادت کر لو, نہیں, بلکہ لفظ علیہ الثالث, تیسری وادی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ابن آدم, یہ لالچی, دنیا کا لالچی. اور میں کہ لا یملو جوف ابن آدم الا التراب, ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی, فیکٹریاں لگاتا جائے گا, وادیاں جمع کرتا جائے گا, ڈالروں اور پاؤنڈز کا ڈھیر لگاتا جائے گا, اس کو ہوش نہیں ہوگی, اچانک موت اپنے پنجے اس کے سینے میں گاڑ دے گا اور قبر میں دفن کر دیا جائے گا. اب مال کہاں گیا؟ مال وارث تقسیم کر رہے ہیں, وہ رثا بانٹ رہے ہیں, اس نے اس مال کا حساب دینا, وہ قبر میں پہنچ چکے, قبر میں پہنچ کر اپنے کمائے ہوئے ایک ایک درہم کا, ایک ایک روپے پیسے کا حساب دے رہے ہیں, اور وہ رثا اس مال کو بانٹ رہے ہیں. یہ ابن آدم کی اوقات ہے کہ تیرا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی, اب اس کا حساب دے, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, وہ رسا مال تقسیم کر رہے, تو اللہ کو اس کا حساب دے رہے. یہ دنیا کے مال کی اوقات ہے, یہ دنیا کا لالچی جس کا پیٹ نہیں بھرتا. دوسرا لالچی جو ہے وہ علم کا لالچی, علم کا حریص, اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اور علم حاصل ہو, اور علم آئے, کتابوں پر کتابیں خریدتا ہے, لائبریری وسیع تر ہو جائے, علماء سے رجوع کرتا ہے, رابطے کرتا ہے, علماء کے سامنے جانے میں تلمس طے کرتا ہے, اس کا پیٹ نہیں بھرتا. ابن مسعود کا قول رضی اللہ عنہ کہ اما صاحب العلم فیزداد رضا الرحمن, ان دو لالچیوں میں سے جو علم کا لالچی ہے وہ روزانہ ہر پل رحمان کی رضا میں ترقی کرتا جاتا ہے, ہر پل اسے ہر لمحے علم آ رہا ہے, ایک پیریڈ پہ دوسرا پیریڈ, ایک سبق دوسرا سبق, ایک کلاس دوسری کلاس, ابھی کیا چل رہا ہے, تفسیر کا درس چل رہا ہے, حدیث کا درس چل رہا ہے, نحو و صرف کا پروگرام چل رہا ہے, میراث کا درس چل رہا ہے, اور جناب ابھی اصول حدیث, اصول تفسیر, اصول فقہ کا درس چل رہا ہے. ہر لمحہ وہ طالب علم میں سرگرداں ہے, اور جوں جوں علم آتا ہے, ایک نقطہ آ گیا, ایک علم آ گیا, ایک مسئلہ آ گیا, رحمان کی رضا بڑھ گئی, دوسرا علم آ گیا, رحمان کی رضا بڑھ گئی, ایک آیت کی تفسیر پڑھ لی, رحمان کی رضا بڑھ گئی, ایک حدیث پڑھ لی, رحمان کی رضا بڑھ گئی. ذرا غور کرو یہ رضا کہاں سے کہاں تک پہنچے گی. قرآن پاک کی 6,660 آیتیں ہیں, اور ایک طالب علم مدرسے میں رہ کر لگ بھگ 25,000 کے قریب حدیثیں پڑھتا ہے. اصول حدیث الگ, اصول تفسیر الگ, اصول فقہ الگ, صرف کا پیریڈ الگ, نحو کی کتابیں الگ, توحید کی کلاسیں الگ, تو غور کریں آپ کس طرح رحمان کی رضا اس کے لیے بڑھتی جاتی ہے, کتنا قیمتی تحفہ. فرمایا کہ رضوان من اللہ اکبر, اللہ کی تھوڑی سی رضا سب سے بڑی دولت ہے, سب سے بڑی دولت تھوڑی سی رضا, اللہ اگر تھوڑا سا راضی ہو جائے تو یہ سب سے بڑی دولت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں افتخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اللیل, ایک رات میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کو بستر سے گم پایا, ہم اکٹھے سوئے تھے, اچانک میری آنکھ کھلی, اللہ کے پیارے پیغمبر بستر پر موجود نہیں تھے. مجھے تشویش ہوئی, آپ کہاں تشریف لے گئے, بستر سے اٹھی, آپ کو تلاش کرنے کے لیے چھوٹا سا کمرہ, اندھیرا ہی اندھیرا, چنانچہ ہاتھوں سے ٹٹولتی ہوئی آگے بڑھ رہی, اچانک فرماتی ہیں کہ میرے ہاتھ نبی علیہ السلام کی ایڑی کو چھوئے, آپ کی ایڑی سے ٹچ ہوئے, اور دونوں پاؤں آپ کے کھڑے تھے، مانا آپ سجدے میں تھے، بستر چھوڑ کر آپ اللہ کے حضور سجدے میں پڑے ہوئے، اور آپ کی زبان پر دعائیں ہیں کچھ. میں نے اپنا کان قریب کیا، اس وقت امام الانبیاء کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ، میں تجھے تیری رضا، تیرے پیار اور تیرے محبت کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو، تیری ناراضگی کی پناہ چاہتا ہوں، تیری ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہوئے تیرے رضا کا طلبگار ہوں، تیری محبت اور پیار کا طلبگار ہوں. کتنی عظیم و شان نعمت ہے، امام الانبیاء اپنا نیند، اپنا بستر چھوڑ کر سجدے میں پڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کا سوال کر رہے ہیں. اور یہ رضا ایک عالم کے لیے، ایک طالب علم کے لیے کیسے فراوانی سے حاصل ہو رہی ہے. فرمایا کہ جو علم کا حریص ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، آگے بڑھتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے. حدیث میں جناب بلوغ المرام پڑھی، مشکات پڑھی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، مسلم، بخاری، اللہ اکبر، 25-30 ہزار حدیثیں پڑھ دی ہر حدیث پر، اور بعض وقت ایک حدیث کئی کئی مسائل پر مشتمل ہوتی، ہر مسئلے پر اللہ کی رضا بڑھتی جاتی ہے، حاصل ہوتی جاتی. جب طالب علم جو ہے، جو ایک درسگاہ میں آتا ہے، 7-8 سال گزارتا ہے، کیا اس کا مقام بن جاتا ہے فارغ التحصیل ہو کر، کس قدر اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ فرشتوں کی رفاقت، فرشتوں کے پروں کا سایہ، اور وہ کم نہیں بلکہ زمین سے آسمان تک. یہ ایک طالب علم کا مقام، یہ علم کی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے، راستے پر چلتا ہے طلب علم کے لیے، پاؤں بڑھاتا ہے طلب علم کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا. اس حدیث کے دو معنی، علامہ ابن رجب بغدادی حنبلی رحمہ اللہ نے اس کے دو معنی ذکر کیے، چلنا، راہ پر چلنا، ایک معنی مشی بالاقدام، اپنے قدموں سے چل کر جانا، یہ ایک معنی ہے اس کا جو اصل ظاہری معنی ہے، اپنی قدموں سے چل کر جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے اور درسگاہ کی طرف جاتا ہے، کسی عالم کے پاس، کسی شیخ کے پاس. دوسرا معنی چلنے کا یہ ہے کہ طلب علم میں جو راستہ محدثین نے، سلف صالحین نے کھینچا اور بیان کیا، اسی راہ پر چلتا ہے، انہی قواعد کو اپناتا ہے، انہی اصولوں کو اپناتا ہے، اپنے اصول نہیں، اپنے قواعد نہیں، بلکہ جو ایک خطہ، ایک راستہ محدثین نے کھینچا اور بیان کیا اصولوں کی روشنی میں، انہی کے مطابق، انہی پر چلتے ہوئے علم طلب کرتے ہیں. وہ خطہ کیا ہے، وہ پروگرام کیا ہے؟ ایک قول کافی، دلب مبارک رحمہ اللہ، اول العلم النیہ، ثم السماع، ثم الفہم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. علم کے 6 مرتبے ہیں، 6 سٹیپ سمجھ لیجیے. نمبر 1، نیت کا اخلاص، ریاکاری نہیں بلکہ طلب علم اللہ کی رضا کے لیے. نمبر 2، سماع، علماء سے سننا، سماع علم، علماء سے سننا در حقیقت علم کی شان ہے اور علم کی ضرورت. کچھ لوگ علماء سے سننا پسند نہیں کرتے، کتابیں خرید لو، پڑھ لو گھر بیٹھ کر. یہ لوگ سب سے خطرناک ہیں، خطرناک ہیں یہ لوگ جو اصول علم کے لیے صرف کتابوں پر اکتفا کرتے ہیں، خطرناک لوگ. کیوں؟ یہ پڑھتے ہیں کتابیں اور سمجھتے کیا ہے؟ جو اپنی مرضی کا ہو. علماء کے سامنے بیٹھیں گے تو علماء ان کو وہ فہم دیں گے جو اپنے مشائخ سے لیے، ان کے مشائخ نے اپنے مشائخ سے لیے، اور یہ سلسلہ مبارکہ چلتے چلتے صحابہ کے دور تک جائے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر تک جائے گا۔ یہ متوارث فہم ہے، متوارث فہم سینہ بسینہ منتقل ہو رہا ہے۔ علماء سے کٹ جاؤ گے، صرف کتابوں پر اکتفا کرو گے تو مرضی کا پڑھو گے، مرضی کا سمجھو گے، یذلون و یذلون، خود بھی گمراہ ہو گے اور اللہ کی مخلوق کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دو گے۔ خطرناک لوگ ہیں۔ کچھ لوگ آج موجود ہیں دعوت کے میدان میں، علم کے میدان میں، افتاء کے میدان میں، جنہیں دینی مدارس میں جانے کی توفیق نہیں ملی، علماء کے سامنے بیٹھنے کی توفیق نہیں ملی۔ کہاں سے آ گئے؟ نو وارد مجہول۔ ابن سرا رحمہ اللہ صاحب مقدمہ، ان کا ایک قول استفادہ فی العلم، کہ ایک طالب علم جب علم طلب کرتا ہے، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ اس نے علم کہاں سے طلب کیا، اس کے مشائخ کون ہیں، اس کے اساتذہ کون ہیں۔ آپ کتب رجال اٹھا کر دیکھیں، اسماء الرجال کی کتب، محدثین کا منہج کیا ہے، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پہلے اس کا نام، اس کا نسب، اس کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، اور اس کے بعد طلب علم کے لیے کہاں کہاں گیا اور کس کس سے علم طلب کیا۔ واضح ہو گیا نا، یہ کہاں پیدا ہوا، اس کا نسب کیا ہے، اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، اس کی اساتذہ کون ہے، کن کن مدارس میں گیا۔ اتنے علم سے اس کا منہج کھل کر سامنے آ جائے گا، سند کا اتصال واضح ہو جائے گا، حدیث کا انقطاع زائل ہو جائے گا، انقطاع کا شائبہ زائل ہو جائے گا، بڑے فوائد اس کے۔ تو سماع، علماء سے سماع، علماء پر قرات، القرات والا شیخ یا سماع من الشیخ، یہ ایک علم کا مستقل زینہ ہے۔ یہ عبداللہ مبارک کا قول کہ پہلا زینہ اخلاص کا، دوسرا علماء سے سماع کا، تیسرا فہم کا، علم کو سمجھو، اصل شے فہم ہے، چوتھا حفظ کا، پانچواں عمل کا، اور چھٹا آگے پہنچا دینے کا۔ یہ ہے منسلک طریقا، جو ایک راہ پر چلے، وہ راستہ جو محدثین نے بیان کیا، اور یہ محدثین کا راستہ اپنا نہیں ہے، یہ کتاب و سنت کے قواعد سے لیا ہے، کتاب و سنت کی اصولوں سے لیا ہے۔ یہ چھ جو ایک مراحل ہیں علم کے تعلق سے، ان پر قائم ہو گیا، ان پر قائم ہو گیا، یہ مراحل محدثین نے بیان کیے۔ تو من سلک طریقا جلد میں صوفی علم، جو شخص ایک راہ پر چلے، کون سا راستہ، وہ راستہ، وہ قواعد، وہ اصول اور وہ ضوابط جو طلب علم کے لیے محدثین نے بیان کی، ان سے باہر نہ جائے، ان سے انحراف نہ کرے، یہ طلب علم کے لیے ضروری ہے۔ اس سے ایک طالب علم، ایک عالم جب پیدا ہوگا، صحیح فہم کے ساتھ آئے گا۔ اس لیے جو علماء مدارس میں جاتے ہیں، جو علماء مشائخ سے طلب علم کرتے ہیں، وہ علماء جن کی سند اللہ کے پیارے پیغمبر تک متصل ہے، ان کا کوئی اسکینڈل آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ اور دنیا بھر میں اگر بدنامی ہے تو ان لوگوں کے لیے جو مرضی کا پڑھ کر مفتی بن کر آ گئے اور قدم قدم پر غلطیاں کرتے، قدم قدم پر غلطیوں کا ارتکاب کرتے، مطلب کا پڑھ کے وہ عالم بن کر آ گئے، مدرس بن کر آ گئے، مفتی بن کر آ گئے، یذلون و یذلون کی تفسیر بن گئے، خود بھی گمراہ اور اللہ کے بندوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، علم کی اساس نہیں ہوتی۔ یہ منسلک کا طریقہ، یہ سلوک کا طریق کیا ہے؟ ان قواعد پر چلنا جو قواعد طلب علم کے لیے محدثین نے بیان کر دی۔ امام اوزائی رحمہ اللہ امام مالک کے استاد تھے، ان کا ایک بڑا تاریخی قول ہے کہ کان حاضر علم عزیزا حتى دخل فی الکتب، فاذا دخل فی الکتب دخل فی غیر اہلہ۔ یہ علم بڑا محترم تھا، حدیث کا علم، حدثنا اخبرنا اور قال قال رسول اللہ، یہ علم بڑا محترم تھا، جب تک سینوں میں رہا بڑا محترم تھا، بڑا پاکیزہ تھا، پاکیزہ سینوں سے منتقل ہوتا پاکیزہ سینوں تک، ایک نور تھا، پاکیزہ سینوں سے نکلتا اور پاکیزہ سینوں میں داخل ہو جاتا، ان سینوں سے نکلتا اور آگے پاکیزہ سینوں میں منتقل اور داخل ہو جاتا. حتیٰ داخل فی الکتب, حتیٰ کہ یہ علم کتابوں میں داخل ہو گیا. یہ بھی ضرورت تھی, کتابوں میں داخل ہو گیا. فَإِذَا دَخَلَ فِي الْكُتُبِ دَخَلَ فِي غَيْرُ أَهْلِهِ, جب کتابوں میں داخل ہوا تو پھر بہت سے نااہل بھی کتابوں کے ذریعے اس علم میں داخل ہو گئے. وہ کیسے؟ کتابیں حاصل کر لیں بیٹھے بیٹھے, اساتذہ کے پاس نہیں گئے, مشائخ کے پاس نہیں گئے, ان کے سامنے جانے میں تلمس طے نہیں کیا, گھر بیٹھے کتابیں آ گئیں, پڑھ رہے ہیں, مرضی کا سمجھ رہے ہیں, اپنا فہم, اپنے فہم کو دنیا پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے فہم کو لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خود بھی گمراہ اور دو چار چھ ہواری ان کو مل جاتے ہیں, انہیں بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ دینی مدارس, علماء کا بیٹھنا, طلباء کا وہاں جانا, ان سے طلب علم کرنا اور اس ذریعے سے ان کی سند اللہ کے پیارے پیغمبر تک متصل ہونا, یہ سلسلہ عالیہ ہے, بڑا بابرکت روحانی سلسلہ جس میں برکت ہی برکت, برکت ہی برکت. تو یہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما, جو ایک راستے پر چلے, یہ چلنا قدموں سے چل کر جانا بھی ہے, اور یہ چلنا ان قواعد پر چلنا جو محدثین نے بیان کیے. ان دونوں صورتوں میں جزا کیا ہے, بدلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سہل اللہ له بہ طریقا الى الجنہ, اللہ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے گا. وہ درسگاہ کی طرف نہیں جا رہا بلکہ سمجھے کہ جنت کی طرف جا رہا, جنت کی طرف جا رہا, اور وہ بھی طلب حدیث کے لیے. اللہ اللہ, امام زاہبی رحمہ اللہ نے سیر علام الولا میں قصہ ذکر کیا ہے, قصہ ذکر کیا, ایک محدث قرن رابع کا علی بن شادان معروف محدث ہے, ان کے پاس ایک نوجوان آیا, ایک نوجوان آیا اور کہا کہ رات میں نے خواب دیکھا, اللہ کے پیارے پیغمبر ملے اور مجھے فرما رہے ہیں کہ دو کام کرو, ایک تو تلاش کرو علی بن شادان کو, تلاش کرو اس کو, جاؤ اس کے پاس, جب وہ مل جائے تو اقرئہ منی سلام, اسے میرا سلام پہنچا دے. اللہ, اسے تلاش کرو جہاں بھی ملے اور اسے میرا سلام پہنچا دو. چنانچہ میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا, آپ سے مل لیا اور یہ امانت آپ تک پہنچا دی, اللہ کے پیارے پیغمبر کا سلام. نوجوان چلا گیا, ابن شادان رونے لگے اور کہا کہ میں اس سعادت کا مستحق کہاں تھا, میرا ایسا کون سا عمل ہے کہ یہ سعادت مجھے عطا کی گئی. دو ہی چیزیں ہو سکتی, ایک صبر علی قراءۃ الحدیث و تقریر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دو چیزیں ہو سکتی, ایک تو میں نے بڑے صبر کے ساتھ حدیثیں پڑھی, نبی علیہ السلام کی احادیث پڑھی بڑے صبر کے ساتھ, ایک یہ سبب ہو سکتا ہے, اور دوسرا و تقریر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلما ذکر, اور دوران حدیث دوران قراءت اللہ کے پیارے پیغمبر کا جب بھی نام آیا یا آپ کا ذکر آیا میں نے آپ پر درود پڑھا ہے. سب سے زیادہ اللہ کے پیارے پیغمبر پر درود پڑھنے والے اہل الحدیث ہیں, اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ میرے سب سے قریب ہو, اقربہم منی منزلۃ یوم القیامہ اکثر علیہ صلاۃ, جو زیادہ مجھ پر درود پڑے گا وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. تو ان نصوص سے, ان واقعات سے علم کا شرف سامنے آتا ہے, علم کی فضائل واضح ہوتے ہیں, علماء کا مقام واضح ہوتا ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے مہمان کو مائک مل جائے, ان کا سفر بھی جلدی ہے تو وہ آپ سے تفصیلی خطاب کر سکے. آخری بات یہ عرض کرتا ہوں, یہ پرفتن دور ہے, فتنوں کا دور, قتل و غارت گری, قیامت کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں, بڑی بڑی علامتیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان کی, قتل و غارت گری کا فتنہ اور بڑے بڑے فتنے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اور وہ حدیث جو فتنے کا تعین کر رہی ہے وہ بھی دکھائی دے رہا ہے, لا تقوم الساعة حتى تكون معصیت کا دخل فی کل بیت او کما قال. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا یہ منظر نہ دیکھے کہ ایک گناہ ایسا ہوگا جو ہر گھر میں داخل ہو چکا ہو. ایک معصیت, ایک گناہ ہر گھر میں داخل ہو چکا ہو. قیامت سے پہلے یہ ہو کر رہے گا کہ ایک گناہ لا محالہ ہر گھر میں داخل ہو چکا ہو, اور وہ دور آ چکا ہے. کم از کم دو گناہ ایسے ہیں جو ہر گھر میں موجود ہیں. ایک تصویر کا فتنہ, تصویر ہر گھر میں پہنچ چکی, فوٹو موجود ہیں, اخبارات موجود ہیں, مجلات موجود ہیں. اگر وہ نہ ہو تو آپ کا شناختی کارڈ ہے, وہ نہ ہو کرنسی نوٹ ہے, ان کے بغیر تو گزارا نہیں, پاسپورٹ ہے. تو تصویر کا فتنہ ہر گھر میں داخل ہو چکا. ظاہر ہے کہ تصویر ایک معصیت گناہ ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون, کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب مصورین کو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یظاہرون خلق اللہ, سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی صفت خلق سے تشبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خالق اللہ ہے, مصور اللہ ہے, اور اگر ایک انسان مصور بننے کی کوشش کرے گا, تصویر سازی کرے گا, اسے سب سے سخت عذاب ہوگا. نبی رسلان کی حدیث ہے, اللہ قیامت کے دن اس بندے کو بلائے گا, اس کی تصویریں بھی جمع کر لے گا اور فرمائے گا, احیو ما خلقتم, جو تصویریں بنا کر آئے ہو ان میں روح ڈالو, ان کو زندہ کر کے اٹھاؤ, روح پھونکو ان میں. روح کون ڈال سکتا ہے, بڑا سخت عذاب ہے. فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک معصیت ہر گھر میں داخل نہ ہو. یہ ہمیں یہ نظر آتا ہے, تصویر کا فتنہ ہر گھر میں داخل, دوسرا سود کا فتنہ ربا ہر گھر میں داخل, ہر گھر میں. جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ اگر سود نہیں بھی کھائیں گے تو ان کی ناک میں سود کا گرد و غبار جائے گا, بچے گا کوئی نہیں. اور آج یہ صورت موجود, کچھ لوگ صراحتاً سود کھا رہے ہیں, سودی کاروبار کر رہے ہیں, بینکوں سے ان کا تعلق ہے, بینکوں سے قرضے لے رہے ہیں سود پر, اور خوب سود کھاتے اور کھلاتے ہیں. اور کچھ لوگ جو سود نہیں کھاتے, سود سے بچے ہوئے, مگر سود کا ایک غبار ان کی ناک میں موجود ہے, ضرور موجود. مثلاً آپ اسی مسجد میں دیکھیں, آپ سود نہیں کھاتے ہوں گے, اللہ بچائے مجھے بھی اور آپ کو, لیکن جس ادارے سے یہ بتیاں آپ نے خریدی ہیں, ہو سکتا ہے ان کو سودی کاروبار. اس مسجد میں سیمنٹ استعمال ہوا, سریا استعمال ہوا فیکٹریوں کا, ممکن ہے ان کا کاروبار سودی ہو. اللہ کا گھر تک محفوظ نہیں, یہ سود کا گرد و غبار ہر ناک میں موجود ہے, یہ قیامت کی علامت ہے. تو قیامت کتنی قریب ہے, فتنوں کا دور ہے, قتل و غارت گری کا دور ہے, سیاسی فتنے, مذہبی فتنے. میرے دوست اور بھائیوں, بچاؤ کا راستہ علم, طلب علم, اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا علم ہو, قرآن کا علم ہو, یہ بچاؤ کا راستہ ہے. جہالت بڑی بیماری ہے, جاہل انسان فتنوں میں بار بار ملوث ہوگا, اور فتنوں میں ملوث ہونا یہ بعض اوقات کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, فتنے آئیں گے چٹائی کے تنکوں کی مانند. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, فتنوں کی یلغار ہوگی اتنی خطرناک کہ ایک انسان صبح کو مومن ہے اور شام کو کافر, شام کو مومن ہے صبح کو کافر, اور لوگ اپنے دین کو بیچ دیں گے دنیا کے معمولی ساز و سامان کی خاطر. بچاؤ کا راستہ کیا ہے, علم, علماء سے محبت, علماء سے تعلق, طلب علم, یہ بچاؤ کا راستہ. اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو علم نافع سے منور فرما دے, اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ ہمیں حفظ علم کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العزت ہمارے علماء کو شاد و آباد رکھے, اللہ رب العزت ان مدارس کو قائم و دائم رکھے, اللہ رب العزت ان محسنین کو, اہل خیر کو شاد و آباد رکھے جو اپنا پیسہ اس علم پر اور مدارس پر, علماء پر خرچ کرتے ہیں, تاکہ طلب علم جاری رہے. صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد اور ترمذی, ان کے دروس چلتے رہیں, قرآن کی تفسیر چلتی رہے, گرامر کا علم چلتا رہے, اور جو علم پھیلتا جائے اور امت فتنوں سے باہر نکلے, باہر آئے, جس کا راستہ صرف علم کا راستہ ہے. اللہ پاک آپ کا اجتماع قبول فرما لے, آپ کا آنا قبول فرما لے, اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہمارا اجتماع اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث ہو, ہمارا پچھڑنا اللہ کی رضا پر قائم ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.